بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کے اور پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت میں آغاز کرتے ہیں. غامدی صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے اس براہ راست نشست میں کہ مختلف موضوعات پر غامدی صاحب سے استفادہ کریں. ان میں کچھ شخصیات بھی زیر بحث آتی ہیں. شخصیات کو زیر بحث لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھیں ان شخصیات کا اثر کیا ہے ہمارے سماج کے اوپر, ان کے نظریات کیا تھے. اسی طریقے سے مستقبل کے اندر اگر اس سے ملتے جلتے افکار و نظریات سامنے آتے ہیں تو اس بارے میں غامدی صاحب کی کیا رائے ہوگی. غامدی صاحب, ایک شخصیت کے بارے میں آج تک کبھی آپ سے کھل کے بات نہیں ہوئی, میں چاہتا ہوں آج ذرا اس پر آپ سے بات کریں. صدر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب, ان کی ایک پوری کی پوری مذہبی سوچ تھی, پوری کی پوری سیاسی سوچ تھی. اسی طریقے سے انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے پاکستان کے معاشرے کو کچھ تعلیم دی اور آج تک ہم اپنے سماج پر اس کے اثرات کو دیکھتے ہیں. ہم سب آپ شعور کی پختہ عمر میں جس شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں اپنی ماضی میں جا کر, وہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہیں. 11 سالہ دور اقتدار, پورا کا پورا ایک مذہبی بیانیہ انہوں نے پیش کیا. سیاست کے میدان میں بھی تبدیلی واقع کی. پاکستان کے سماج کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں آج جو کچھ نظر آتا ہے, لوگ اس کے تانے بانے انہی کے دور حکمرانی سے جوڑتے ہیں. مذہبی علماء کی محبوب شخصیت, کیسے دیکھتے ہیں اس 11 سالہ دور کو جناب جنرل ضیاء الحق صاحب کا ہے؟ کیا تھے ان کے مذہبی نظریات, سیاسی نظریات اور پاکستانی سماج پر اس کے اثرات؟
میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری تاریخ جیسے ہی شروع ہوئی تو دو امراض لاحق ہو گئے تھے. ایک یہ کہ ہماری افواج کیا ملک پر حکومت کریں گی, جس طرح جمہوری ملکوں کی افواج اپنے ملک کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتی ہیں, انہی حدود میں رہیں گی. اس کو آپ تعبیر کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سول ملٹری کشمکش ہے. دوسرا معاملہ مذہبی لوگوں نے پیدا کیا, اس پر ہم اس سے پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکے ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ملک ہماری عظمت رفتہ کی بازیافت کی پدا ہے. جب یہ ملک بنایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی نعرے اسی طرح کے لگائے جا رہے تھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لوگ مذہب کے معاملے میں, مذہبی مقدسات کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں, تو سیاسی لوگ اس طرح کی چیزوں کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. چنانچہ یہ ہوا, اور جب یہ ملک بن گیا تو جتنے بھی مذہبی عناصر تھے, اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں جس طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو طب کے شعبے کے لیے خاص کریں گے, کچھ ہند سے اور انجینئرنگ کے لیے خاص کریں گے, کچھ سائنس کی تعلیم کے لیے خاص کریں گے, کچھ کاروبار اور ہنرمندی کا فیصلہ کریں گے, اسی طرح بعض لوگ یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ دین کے جید عالم بنیں. اس فیصلے کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ ایک مذہبی طبقہ پیدا ہوگا. یہی مذہبی طبقہ, یہ آپ کو معلوم ہے کہ مسیحیوں میں بھی پیدا ہوا, یہی مذہبی طبقہ اس سے پہلے یہود میں بھی پیدا ہوا, یہ آپ کے پڑوس میں ہندو ہیں ان میں بھی ہے, یہ بدھوں میں بھی ہے, ہر جگہ پیدا ہوتا ہے. یہ مذہبی طبقہ پھر اقتدار میں اپنا حصہ بھی چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ کچھ استدلال بھی موجود ہوتا ہے. یہاں تو وہ استدلال اس پس منظر نے خود پیدا کر دیا تھا, یہ ملک بنا لیا ہم نے, اب یہ ملک بنایا ہے تو اس میں اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہونی چاہیے. حکومت الہیہ اور اس نوعیت کی تعبیرات بھی اس وقت کے لٹریچر میں بہت عام تھی. پھر یہی زمانہ ہے, یعنی قیام پاکستان سے کوئی 8-10 سال پہلے کا زمانہ, جس میں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنی دعوت کی بنیاد رکھی اور ایک جماعت جماعت اسلامی کے نام سے بنائی گئی. وہ دعوت ہی یہی تھی کہ صالحین کی حکومت قائم ہونی چاہیے, صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا میں قائم ہونی چاہیے. اسی کا لائے عمل انہوں نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش نامی اپنی کتاب میں بتایا. پھر علی گڑھ میں وہ شعرا آفاق تقریر کی جو اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے کہ عنوان سے شائع کی جاتی ہے. تو یہ پس منظر ہے جس میں ہم نے اپنی زندگی کی پدا کی. پیدائش کے ساتھ ہی یہ دو چیزیں لاحق ہو گئیں, یعنی سول ملٹری کشمکش اور مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش. پاکستان ایک قومی ریاست کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا, اس لیے کہ قومی ریاستوں کی ابتدا دنیا میں اس سے کوئی نصف صدی پہلے ہو چکی تھی. یورپ میں بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں, سلطنتیں ختم ہو رہی تھیں, اور وہ تبدیلیاں ہو سکتا ہے کہ کوئی صدی دو صدی اور آگے بڑھ جاتی, لیکن پہلی اور دوسری جنگ عظیم نے ان کو تیز کر دیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سب کو اپنا بستر بوریا سمیٹ لینا پڑا اور ایک نیا نظم بنانا پڑا جو اس وقت دنیا میں قائم ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے فاتحین نے بنایا ہے, وہی اس وقت دنیا پر اصلاً حکومت کر رہے ہیں. اس پس منظر میں یہ قومی ریاستیں وجود میں آئی. تو ان قومی ریاستوں میں جب یہ کشمکش پیدا ہو گئی, تو کشمکش جب پیدا ہوتی ہے تو وہ فکری نظری ہر سطح پر اپنے معیدین بھی پیدا کرتی. بہت سے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے, ہماری عسکری قوتی کو حکومت کرنی چاہیے, بڑی منظم جماعت کی حیثیت یہ عسکری قوت حاصل کر لیتی ہے, لوگوں کو بڑی ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ حکومت کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ کرافٹ کیا چیز ہے. یہ بھی تو ایک استدلال ہے. شروع شروع میں آپ دیکھیں 50 کی دہائی میں تو اس استدلال میں بیوروکریسی کو بھی شامل کیا جاتا تھا. یعنی جب لفظ اسٹیبلشمنٹ بولا جاتا ہے تو اصل میں تو اس کے 3 اجزاء ہیں نا, یعنی عدلیہ بھی ہوگی, بیوروکریسی بھی ہوگی, انتظامیہ جس کو آپ کہتے ہیں, اور افواج بھی ہوں گی. تو اس وقت بیوروکریسی کا یہ غلام محمد, یہ چودھری محمد علی, اس طرح کے لوگ یہ وہاں سے آئے تھے. اس کشمکش میں جو استدلال وجود میں آیا, اس نے ایک طرف بہت سے لوگوں کو آمادہ کیا کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہونا ہے یا جو خیر بھی اس میں پیدا ہوگا وہ اصل میں افواج سے ہوگا. یہ فلسفہ ابھی تک جاری ہے, اسی کا ہم نے تجزیہ کیا ہے فوج کا بیانیہ کے زیر عنوان. ایک باقاعدہ استدلال ہے, اس کے مقدمات ہیں, اس کے تحت لوگ سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے. دوسرے یہ کہ مذہبی طبقہ بھی اپنی دعوت پیش کر رہا تھا. یہ معلوم ہے کہ خود قائد اعظم کے ساتھیوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی کو بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل تھی. میں مولانا سید ابو اللہ صاحب بدوی کا ذکر بھی کر چکا ہوں. تو ان لوگوں نے تحریریں لکھیں, انہوں نے لوگوں کو تربیت کیا, بہت بڑے پیمانے پر مدارس قائم کیے گئے, جماعتی نظم قائم کیے گئے, تربیت گاہیں وجود پذیر ہوئیں. اس کے اثرات ہوئے لوگوں پر. وہ اثرات کسی ایک جگہ تک نہیں رہتے, ہر جگہ پہنچتے ہیں. اس وقت ہم ایک دعوت برپا کیے ہوئے ہیں تو اس کے اثرات بھی طبقے میں آپ کو ملیں گے. بیوروکریسی میں بھی لوگ ہوں گے, فوج میں بھی لوگ ہوں گے, ایسے ہی مختلف جگہوں پر ہوں گے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب ایک طرف تو اس پس منظر میں فوج میں ایک بڑے منصب پر پہنچے, دوسری جانب ان کے مذہبی رجحانات بھی ایسے تھے کہ وہ مذہبی لوگوں سے, مذہبی رہنماؤں سے خاص عقیدت رکھتے تھے. مجھے یہ ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اس اقدام سے پہلے بھی وہ مثال کے طور پر تفہیم القرآن پڑھتے تھے, تدبر قرآن کے اولین خریداروں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ بارہا اچھے اہل علم کے ساتھ کچھ صحبت رکھنے کا بھی طریقہ اختیار کرتے رہتے تھے, اور ان کا عمومی مذہبی رجحان تھا. نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, تہجد کی طرف بھی رغبت ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد یہ چیزیں کسی سیاسی مقصد کے لیے اختیار کر لیں. اب اقتدار سنبھالا, اس کے پس منظر سے اب واقف ہیں کہ یہاں انتخابات کرائے گئے. ان انتخابات میں بہت بڑے پیمانے پر ایک تحریک چلائی گئی کہ دھاندلی ہوئی ہے, انتخابات صحیح طریقے سے ہوئے نہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ دوسرے دن یہ معلوم ہوتا تھا کہ بستیوں میں, قریوں میں, شہروں میں, محلوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نکل کھڑی ہوئی ہے. اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف گویا ایک دعوت برپا ہو گئی تھی, جس میں پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم پر ہمارے مذہبی رہنما بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے. پس منظر بھی بنا ہوا تھا, پہلے سے لوگ تیار بھی تھے. جب یہ شور اٹھا, غوغا پیدا ہوا کہ دھاندلی ہو گئی ہے, تو اس کے نتیجے میں بالآخر مذاکرات کی میز سجائی گئی. کئی مہینے تک یہ معاملات چلتے رہے, کوئی کامیابی نہیں ہوئی. جب آپس میں کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا تو پھر ایک وقت میں فوج نے اقدام کر دیا. या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे ही इस तरह की कशमकश पैदा होती है सियासी लोगों में, तो बिलमूम लोग लिखना शुरू कर देते हैं कि अब फ़ौज के पास क्या चारा है इसके सिवा, वो इकदाम करेगी। चुनाचे हो गया, उस इकदाम के हो जाने के बाद इकतदार उन्होंने संभाल लिया। इकतदार संभाल लिया तो जब कोई शख्स इकतदार संभालता है तो अपनी शख्सियत कहीं छोड़ के नहीं आ जाता। ये तो मालूम नहीं किस तरह के लोग हैं जो ये ख्याल कर लेते हैं कि इंसान की ज़ाती शख्सियत, उसके खैर व शर के मेयारात, उसके सोचने का अंदाज़, उसका अकीदा, उसके नस्बुलैन, उसने कितनी अपनी तथीक की है, उसकी शख्सी ज़िंदगी, ये उसकी सियासत पर असरअंदाज नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता, दुनिया की तारीख इससे बिल्कुल ख़ाली है। चुनाचे देखिए कि बादशाहतों में भी अगर किसी मौके पर इस तरह के अय्याश लोगों के हाथ में हुकूमतें आ गई हैं तो फिर वो मोहम्मद से रंगीला ही हुए। ये सब इसी तरह होता, तो शख्सी ज़िंदगी भी असरअंदाज होती है। जो सियासी ज़ाबता या अखलाक सियासी अमल के लिए नागुज़ीर होता है, उसकी कोई शख्स कितनी पाबंदी करता है, कितनी खिलाफवर्जी करता है, ये भी असरअंदाज होता है। और अगर वो कौम के बारे में, मुल्क के बारे में, या इस पस मंज़र के बारे में जो मैंने अर्ज़ किया, अपना कोई नुक्ता नज़र रखता है तो लेके ही आएगा। हमें मालूम है कि जब जनरल अयूब खान साहब ने मार्शल्ला लगाया तो उनका एक तसव्वुर था जो वो लेके आए थे। उस तसव्वुर के तहत उन्होंने एक नया दस्तूर बनाया, उसके तहत उन्होंने बहुत से इदारे कायम किए, उसके तहत उन्होंने इस मुल्क के अंदर से बहुत से अहले इल्म का इंतखाब किया कि वो तहकीकात करें। और जो उनका अपना ख्याल था कि इस्लाम को ऐसा होना चाहिए या इस्लाम की ये ताबीर हमारे लिए नागुज़ीर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा काम उन्हीं के ज़माने में हुआ। वहाँ भी क्या था कि एक शख्स ने जब इकतदार संभाल लिया है तो वो अपनी शख्सियत लेके आया है, वो अपने खैर व शर के मेयारात लेके आया है, और उसके दीनी तसव्वुरात भी। तो ज़ियाउल हक़ साहब भी अपनी शख्सियत, अपने दीनी तसव्वुरात और जो चीज़ें उन्होंने इससे पहले समझी थी उन्हीं के साथ आए। और जब वो आए तो उनका चूँकि सारा पस मंज़र ही ज़हनी लिहाज से मज़हबी था, यानी ये बात कि ये मुल्क क्यों बना है, उसमें भी वही राय रखते थे जो आम तौर पर मज़हबी अनासिर की राय है। इसमें हुकूमतें कैसी होनी चाहिए, कि मज़हब को बरतरी हासिल होनी चाहिए, अल्लाह की हाकमियत होनी चाहिए, ये भी उनके सामने इसी तरह मौजूद था। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी सियासी मकसद के लिए इख्तियार की, वो अपने पस मंज़र के लिहाज से इन सब चीज़ों पर यकीन रखते थे। अब जब वो आए तो पहले मरहले में तो उनका ख्याल यही होगा कि हम इंतखाबात कराएंगे, इस वक्त एक सूरत हाल ख़राब हुई है, चले जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आदमी आता है तो सबसे पहले जो सूरत हाल पेश आती है वो ये है कि जब आपने एक गैर दस्तूरी इकदाम किया है, गैर दस्तूरी इकदाम अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ होता है। ये हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि अगर गैर दस्तूरी इकदाम किया जाएगा तो उसके नतज क्या निकलेंगे। जब वो आए तो उनको अंदाज़ा हो गया कि इतने बड़े पैमाने पर धांधली के शोर वोगा के बावजूद सूरत हाल ये थी और यही है कि अगर इंतखाबात मुनसिफाना भी कराए गए तो भुट्टो साहब दोबारा इख्तदार संभाल लें। यानी सूरत हाल ये नहीं है कि वो शिकस्त खा गए थे। जो कुछ धांधली वगैरह हुई वो उसी दायरे में हुई थी जिस दायरे में कोई भी शख्स पाकिस्तान में जब इकदार में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि दो तिहाई अक्सरियत तो कम से कम मिलनी चाहिए। जब उन पर ये बात वाजे हो गई तो अब गोया मामला तख्त और तख्ता था, यानी क्या किया जाए। आ गए आप, अगर तो ये मालूम होता आने के बाद कि फिलवाक़े इसी पैमाने पर धांधली हुई है जिस पैमाने पर उसका जिक्र किया जा रहा है, वो शोर वोगा तो हमेशा ऐसे ही उठाया जाता है। अगर ये मालूम होता तो फिर इंतखाबात अगर 3 महीने के अंदर 90 दिन में करा दिए जाते तो कौमी इत्तेहाद के लोगों के हाथ में हुकूमत आ जाती, उनके हाथ में हुकूमत आ जाती तो जो उनके मज़हबी तसव्वुरात थे, जो उनके ख्यालात थे, हम आहंग हो जाते, तो मुमकिन है कि वो चले जाते वापस। लेकिन जिस वक्त उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जो ख्याल करके इकतदार संभाला गया था सूरत हल वो नहीं है, इंतखाबात हुए तो नतीजा वो नहीं निकलेगा जो मज़हबी लोग ख्याल कर रहे हैं या कौमी इत्तेहाद के लोग ख्याल कर रहे हैं, भुट्टो साहिबी के हक़ में निकलेगा। और जब निकलेगा तो फिर उन्हें ये मालूम था कि भुट्टो साहिब कोई आम नौइयत के लीडर नहीं है, वो गैर मामूली तौर पर ज़हीन लीडर हैं, उनका एक पस मंज़र है, उनके अंदर भी एक जो बड़े लीडर होते हैं उनके अंदर एक फासिस्ट छुपा हुआ होता है, وہ موجود ہے. تو اگر انتخابات کرائے گئے اور وہ دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو کم سے کم اس وقت جن لوگوں نے یہ اقدام کیا ہے ان کی تو آل اولاد کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اسی کو اس زمانے میں ہمارے ایک بڑے لیڈر ولی خان صاحب نے اس طرح تعبیر کیا تھا کہ قبر ایک ہے اور مردے دو ہوں گے, تو ان میں سے کسی ایک ہی کا انتخاب ہونا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ زندگی موت کے مرحلے پر فیصلہ کر لیا گیا کہ اب مثبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرائے جائیں گے.
دلچسپ.
اس کو وہ ایسے ہی بیان بھی کرتے تھے. اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جس ملک میں بھی خالص دستوری حکومت نہ ہو, جیسے ہمارے ملک میں نہیں ہے, وہاں اصلاً فوج دستور کے پیچھے بیٹھ کے حکومت کرتی ہے, اس میں کبھی منصفانہ انتخابات ہو ہی نہیں سکتے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ بڑی اچھی تعبیر انہوں نے اختیار کی تھی کہ مثبت نتائج نکلیں گے تو انتخابات کرا دیں گے, نہیں نکلیں گے تو نہیں کرائیں گے. یہی صورتحال تھی. چنانچہ پھر وہ انتخابات ملتوی ہوتے چلے گئے, مثبت نتائج کی توقع اور دور ہوتی چلی گئی. یہ واقعہ ہے کہ اگر 3 مہینے بعد کرائے جاتے تو بھٹو صاحب جیت جاتے لیکن سادہ اکثریت سے جیتتے, اگر اس کے بعد کسی وقت کرائے جاتے تو 2/3 اکثریت سے جیتتے, اگر 3-4 سال بعد کرائے جاتے تو شاید بالکل ہی سویپ کر جاتے. اور یہ ایسے ہی ہوتا, یعنی ہوتا ہی ایسے ہے عام طور پر, دنیا بھر کی تاریخ میں اسی طرح سے ہوا ہے. تو گویا ہر آنے والا دن یہ بتاتا چلا گیا کہ نہیں کرانے, نہیں کرانے. تو پھر ظاہر ہے کہ جب زندگی موت کا مرحلہ ہوتا ہے تو آدمی ایک اور استدلال قائم کرتا ہے, اور وہ یہ کہ اب تو اضطرار ہو گیا, اب جھوٹ بولنے میں بھی کیا مانے, اضطرار میں تو حرام بھی کھایا جا سکتا ہے. تو پھر جھوٹ ایک کے بعد دوسرا جھوٹ وہ صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب مثبت نتائج, مثبت نتائج کیسے نکالیں گے؟ یعنی جس شخص کے خلاف یہ مثبت نتائج نکالنے ہیں وہ تو مقبول سے مقبول تر ہوتا چلا جا رہا ہے,
اگرچہ جیل میں ہے,
اگرچہ جیل میں ہے یا جہاں بھی ہے کچھ نہیں فرق پڑتا, اس جیل تو یعنی باعث بن رہی ہے مزید مقبولیت کا. تو کیا کیا جائے؟ آدمی بھی بڑا ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, حکومت چلانا جانتا ہے. یہی نا, کسی لیڈر کے معاملے میں آپ 3 ہی چیزوں کو دیکھیں گے نا, یعنی وہ سیاسی عمل کے ضابطۂ اخلاق پر کتنا عمل کرتا ہے, کمپیٹنس کتنی ہے, اہلیت کتنی ہے, ویژن کیا ہے ان کے. ہاں یہ ساری چیزیں یعنی کسی آئیڈیل سطح پر نہ صحیح لیکن بڑی حد تک موجود تھیں. تو اس طرح کے لیڈر کے مقابلے میں اب کیا کیا جائے؟ مثبت نتیجہ تو نکلتا نظر نہیں آ رہا. تو مثبت نتائج کو نکالنے کے لیے پھر پے در پے تجربات کیے گئے. وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں, غیر جماعتی انتخابات کرا کے دیکھ لیے جائیں, ایک اپنے طور پر نامزد کر کے شورا منتخب کرا کے دیکھ لی جائے, قائد اعظم کی کوئی ڈائریاں تلاش کر کے کوئی اور نظام بنا کے دیکھ لیا جائے. تو اس طرح کے بے شمار تجربات ہیں جو پے در پے ہوئے. لیکن اب ایک طرف تو یہ صورتحال ہے, یعنی اس مخمصے میں پوری کی پوری انتظامیہ پھنسی ہوئی ہے, آباری بھی پھنسے ہوئے ہیں اور ضیاءالحق صاحب بھی پھنسے ہوئے ہیں. دوسری جانب وہ اپنی شخصی خوبیوں کے لحاظ سے بہرحال ایک دیانتدار آدمی بھی ہیں, اسی طرح مذہب کے ساتھ بھی دلچسپی رکھتے ہیں, نمازی پرہیزگار بھی ہیں. یہ صورتحال تقاضا کر رہی ہے کہ اقتدار مجھے مل گیا ہے تو مجھے اسلام کی خدمت بھی کرنی چاہیے. اور مذہبی لوگوں کے لیے بھی اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا تھا کہ ایسا بلا شرکت غیر اقتدار مل جائے اور اس میں پھر جو پرانے خواب ہیں وہ پورے نہ کیے جائیں. تو مذہبی اقدامات کی بھی ایک پوری تاریخ وجود میں آئی اس کے نتیجے میں. ان مذہبی اقدامات کو جب بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں میں آپ تو زیر بحث نہیں آئیں گے نا, جو مذہبیت موجود ہے اسی سے رجوع کیا جائے گا. جو مذہبیت موجود ہے اس پر ایک علامہ اقبال کا یہ تبصرہ بہت کافی ہے کہ وہ جس طرح سے مذہب کو دیکھتی ہے یا دیکھ رہی ہے اس کی ریلیونس جدید دور کے ساتھ قائم ہی نہیں کی جا سکتی. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں کی جا سکے. اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے مذہبی فکر کی تشکیل جدید کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ متعلق ہی نہیں ہو سکتا دور حاضر کے ساتھ. تو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام اسی مقصد کے لیے دیے گئے خطبات تھے, وہ ہوا نہیں تھا. جو کچھ مذہبی فکر تھا وہ بیچارے اسی کی جانب رجوع کرتے تھے, اسی کے لحاظ سے کچھ حدود نافذ کیے گئے, اسی کے لحاظ سے کوئی زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا, اسی کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو نمازیں پڑھائی گئیں, اسی کے لحاظ سے کچھ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئیں. تو اس طرح کے جتنے اقدامات تھے وہ جہاں سے ایک فقہی مذہب دیکھتا ہے چیزوں کو وہیں سے ہوئے. یہ بصیرت کہ سوسائٹی کہاں کھڑی ہے، زمانہ کیا کروٹیں لے چکا ہے، بات کہاں سے شروع کرنی ہے، اگر اس سوسائٹی کے اندر دین سے کوئی تعلق پیدا کرنا ہے تو ریاست کی سطح پر کہاں سے ہم ابتدا کریں گے، وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئیں اور وہی فقہی چیزیں نمایاں ہو کر ہم ہونا شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں اور حادثہ یہ ہوا کہ افغانستان کے معاملات ایسی شکل اختیار کر گئے، تو آپ جانتے ہیں آپ کے دین میں ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ جذبے کی چیز جہاد ہے، اس کا موقع بھی اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا، چنانچہ وہ اس میں بھی پوری قوت کے ساتھ شامل ہوئے اور اس میں بظاہر یہ امکانات نظر آنے لگ گئے کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان سے شاید ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اوپر 8-9 ریاستیں ہیں، ازبکستان، قازقستان اور یہ اور سب، اور اس طرح شاید ہم ایک بڑا بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف یہ کہ یہاں سوویت یونین کو باہر نکالا جائے، اور دوسری جانب یہ کہ آگے مستقبل میں بھی کئی پاکستان نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑے جذبے کو پیدا کرنے کا باعث بنا۔ تو یہ وہ در حقیقت پس منظر ہے جس میں ضیاء الحق صاحب کی شخصیت کو سمجھنا چاہیے۔ شخصی لحاظ سے اگر اب بھی مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کے معاملے میں وہ کسی کو کوئی فریب نہیں دے رہے تھے، جو مذہب ان کو سمجھایا گیا، جس مذہب کو وہ جانتے تھے، جو مذہب اس وقت علماء نے ان کو بتایا، انہوں نے اپنی طرف سے اس پر ریاست کے نظم میں بھی عمل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کی۔ وہ مذہب کیا تھا، اس کی تعبیر کیا تھی، اس میں کیا غلطیاں ہیں، وہ کس طرح سے سوسائٹی کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہوتا، اس میں ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ ظاہر ہے کہ ان پر الہام نہیں ہونی تھی۔ تو مسلمانوں کا علم جو کچھ بتا رہا تھا اس کے لحاظ سے وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ جہاد و قتال کا ہے۔ اس وقت ابھی دیکھیے یہ غزہ میں کتنا ظلم ہوا ہے، اس ظلم کی ابتدا کس نے کی ہے؟ حماس نے کی ہے، لیکن مسلمانوں کی مذہبی قیادت کیا فی الواقع اس صورتحال کو سمجھ سکی؟ جس طریقے کی تقریریں کی گئیں، جیسا جذبہ لوگوں میں پیدا کیا گیا، اب کوئی نہیں بول رہا، لیکن یہ سب ہو گیا۔ تو اسی طرح کی صورتحال اس وقت بھی، پھر ایک کے بعد دوسرے اقدام کا ایک سائیکل بنتا ہے، اس پہ آپ چلتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ذرا اور طریقے سے اس افغان جہاد کی ابتدا ہوئی، اور ہمیں بھی اس وقت یہ خیال تھا کہ یہ اچھا کام ہی ہو جائے گا، لیکن بعد کے زمانوں میں پھر مذہبی جماعتیں اور تنظیمیں استعمال میں آنا شروع ہو گئیں، بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی جو مشرقی پاکستان میں کی گئی تھی، اور اس کے نتائج پھر ہم نے دیکھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، پھر مسجدوں میں بم چلے، پھر ہماری پوری سوسائٹی کا تانا بانا بالکل بکھر کر رہ گیا۔ تو ان کے مخلصانہ اقدامات کے باوصف نہ مذہب کو کوئی فائدہ حاصل ہوا، اور نہ مسلمانوں کے جو عزائم ہیں اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے، ان کو کوئی چیز حاصل ہوئی۔ یعنی پہلے ہم نے ایک بادشاہت سعودی عرب میں قائم کی ہوئی تھی، ایک ہم نے پاپائیت ایران میں قائم کی ہوئی ہے، اب ہم نے ایک اور نوعیت کی مذہبی آمریت افغانستان میں قائم کر دی۔ تو نتائج یہ نکلے اس کے، وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، خود ہماری سوسائٹی پر بھی اس کے کوئی اچھے اثرات نہیں ہوئے۔ اسلام کی گفتگو بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، یعنی واضح ہو گیا کہ یہی کچھ ہونا تھا، یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، وہ معاملہ بھی ختم ہوا۔ اور جو کچھ دستور کو اور جمہوریت کو اور ایک ملک کے آگے نشو و نما پانے کو نقصان پہنچا، وہ غیر معمولی ہے۔ تو میں نے ان کی وفات پر بھی ان کے لیے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شخصی لحاظ سے میری یہ رائے نہیں ہے کہ وہ کوئی غیر مخلص آدمی تھے، جو اقدام انہوں نے کیا بس اس اقدام کے جال میں پھنستے چلے گئے، اور ایک کے بعد دوسرا اقدام کرتے چلے۔
بڑی خوبصورتی سے آپ نے وہ پورا کا پورا فکری منظرنامہ واضح کیا، جس کے پس منظر میں صدر جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے انان اقتدار کو سنبھالا، اور پھر جو عملی اقدامات کی چند ضمنی توضیح سوالات پر موضوع کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں۔ آپ سے بھی بتائیے گا کہ ایک کلائمکس نظر آتا ہے آپ کو، ظاہری بات ہے ملٹری کا پس منظر ہے اور مذہبیت بھی پوری طریقے سے موجود ہے، اس میں جو دستور کی حیثیت ہے، آئین اور اس کی بالادستی کی گفتگو ہے، اس میں پھر یہ کہنا درست ہوگا نا کہ ہمارے مذہبی لوگ اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ اصلاً دستور کو نہیں مانتی، دستور کو اس وقت تک مانا جاتا ہے جس وقت تک ان کے مقاصد کی تحصیل میں معاونت کا کردار ادا کرے، ورنہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے ان کے، بھی آئین آئین کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ آئین کا ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہی تو ہے۔
جی آپ نے الفاظ صحیح نہیں انتخاب کیے، نہیں جمہوریت کو نہیں مانتی۔ دستور تو اصل میں جمہوریت کا سرنامہ ہے، یعنی اس کا دستور بنایا جاتا ہے نا. جب آپ جمہوریت کو بطور اصول مان لیتے ہیں تو پھر دستور بنایا جاتا ہے. دستور میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ حکومت کیسے قائم ہوگی, انتخابات کیسے ہوں گے, ذمہ دار لوگ کیا ہوں گے, ان کی اہلیت کے معیارات کے ہی چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا. تو ہمارا مذہبی طبقہ بھی جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے, اس کو نہیں مانتے. اور ہمارے ہاں افواج میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت بے وقت آ گئی ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی جڑیں موجود نہیں ہیں اور ہمارے جیسے ملک کے لیے یہ موضوع بھی نہیں ہے. تو فوج ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ یہاں یا تو کوئی صدارتی نوعیت کا نظام بن جائے یا پھر چین کی طرح کی آمریت پر مبنی کوئی نظام بنے. ملک کی ترقی کے لیے یہی چیز ہو سکتی ہے, مخلصانہ طور پر یہی سمجھتے ہیں. رائے میں کیا غلطی ہے وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ہم بہت تفصیل سے کر چکے ہیں. مذہبی طبقے کا بھی نقطہ نظر یہی ہے, ان کے ہاں جس طرح کا نظام اس وقت افغانستان میں طالبان نے قائم کیا ہے, یعنی مذہبی طبقے کی آمریت, وہ اسی کو دین کا تقاضا سمجھتے ہیں اور یہی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں.
جی اچھا قاسم صاحب, دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جس وقت مذہب کا نعرہ لگایا جاتا ہے, پاکستان کے تشکیل کے پس منظر میں بھی مذہبی بحث موجود ہے, عوام کی اکثریت بھی مسلمان ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب بھی مذہبی جماعتیں سیاست میں آ کر کوئی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں تو اس وقت اس کا ایک کلائمکس آیا ہوا ہے کہ ایک سیٹ بھی ان کو نہیں ملتی. اور دوسری طرف طاقت کے بل پر جس وقت حکومتیں یا فوج مذہب کو نافذ کرنا چاہتی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسی طاقت کا نہاب اٹھتا ہے سماج اس مذہبیت کو اگل کر پھینک دیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کیا نتیجہ خاص کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ جو کچھ مذہبیت کے نام پر اس کو دیا جاتا ہے اس کو اصلاً قبول کرنے پہ آمادہ ہی نہیں.
دنیا بھر کی عوام کا یہی معاملہ ہے. یعنی جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کو کسی چیز کا پابند بنا دیں اور ایک شخصی نوعیت کا نظام اس پر نافذ کر دیں, اس کو لوگ قبول نہیں کرتے. کبھی بھی تاریخ میں قبول نہیں کیا گیا. یہ استبداد کی بنیاد پر آپ نافذ کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ لوگ قبول کریں, لوگ اس کو خود اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. یہی بات ہے جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو اسلام پر عمل کرنا ہے, میں تو نفاذ کا لفظ ہی موضوع نہیں سمجھتا, اور ریاست کی سطح پر بھی عمل کرنا ہے تو اس کے طریقے قرآن سے سیکھنے چاہیے. اس وقت کا جو فقہی نظام ہے وہ بنا ہی آمریتوں کے تحت ہے, بادشاہتوں کے تحت بنا ہوا ہے. اس میں طاقت قوت موجود ہے, طاقت اور قوت کو سامنے رکھ کر آپ ایک نظام بناتے ہیں. اس طرح کے نظام کی ریلیونس یا اس کا متعلق ہونا یہ اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں رہا ہوا. تو ہر جگہ اسی طرح کے کچھ کمپرومائز کیے جاتے ہیں. مصر میں دیکھ لیں, خود ملیشیا میں دیکھ لیں, انڈونیشیا میں دیکھ لیں, مراکش میں دیکھ لیں, الجزائر میں دیکھ لیں, ہر جگہ یہی صورتحال ہے. کہیں بھی لوگ جمہوری اصولوں پر وہ سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے, ورنہ 11 سال تک بلا شرکت غیر حکومت بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے.
بہت اہم نقطہ تھا ہم سب. آخری سوال آج کی نشست کا, جو کچھ ہم دل ضیاء الحق صاحب کے دور پہ نظر دوڑاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو مفاسد نظر آتے ہیں وہی یہ افغان جہاد کے بعد پاکستان کے سماجی سیاسی اسی طریقے سے مکالمے کا کلچر, پولرائزیشن پھیلی, یہاں پر اسلحہ آیا, اس کے بعد جس طریقے سے ایک شیرازہ بندی ہو گئی پوری قوم کی, دھڑوں میں لوگوں کو بانٹ دیا گیا, لیکن یہ سب کچھ ان کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. اس کے اندر عالمی قوتیں, امریکہ موجود ہے, رشیا موجود ہے, ایک پراکسی وار کا طریقہ ہے. اگر ان کی جگہ کوئی بہت اچھی منتخب جمہوری حکومت بھی ہوتی تب بھی عالمی قوتوں کے آگے تو کوئی نہیں بول سکتا تھا, تو نتیجہ کیا مختلف نکلتا؟
نہیں, جمہوری حکومت ہوتی تو ویسے اقدامات کیوں کرتی؟ یعنی اس طرح کے اقدامات تو ہمیشہ بادشاہتوں میں ہوتے ہیں یا امریتوں میں ہوتے ہیں.
امریکہ ان کو کہتا کہ افغانستان میں ہمارا ساتھ دیں, جمہوری حکومت کیا کرتی؟
جمہوری حکومت اس معاملے کو اگر فلوا کے جمہوری ہوتی تو پارلیمنٹ میں لاتی, اور پارلیمنٹ میں یہ معاملہ زیر بحث آتا تو یہ شمولیت بھی اگر کرنے کا فیصلہ کیا جاتا تو اس احمقانہ طریقے سے نہ ہوتی جس کے بدترین نتائج نکلے. اس میں برے نتائج کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ یہ کہ مذہبی طبقات کو اس کے لیے استعمال کیا
عام لوگوں کو اسلحہ دے دیا.
عام لوگ نہیں بلکہ مذہبی طبقات, عام لوگوں کو بھی اگر اسلحہ دیا جائے گا تب بھی کنٹرول کرنا ممکن ہوتا ہے. یعنی میں تو عرض کر رہا ہوں کہ پہلے دن سے یہاں دو قوتیں موجود ہیں, ایک فوج کی قوت, دوسرے مذہبی طبقات. مذہبی طبقات کے پاس فتویٰ بھی تھا, دشنام بھی تھا, اب آپ نے بندوق بھی ان کے ہاتھ میں دے دی. तो इससे तो फसाद ही पैदा होना था, वो हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है।
तो बिल्कुल वाजह हो गया सदर जनाब जनरल ज़ियाउल्लाह साहब का दौर इख्तदार पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में वो क्या नज़रियात थे जो सामने आते हैं और मुस्तकबिल में हम उनसे क्या सीख सकते हैं। गामदी साहब का नुक्ता नज़र सामने आया, वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया।